ایران، ایران صغیر، پہلی قسط۔ وسیع و عریض مملکت ایران کا سفر صوبہ تہران سے شروع کرتے ہیں، جسے ایران صغیر بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ تہران 29683 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ سرزمین ایران کے نیم بالائی خطے کے بیچوں بیچ واقع ہے، اور شمال کی جانب سے مازندران، مشرق میں سمنان، جنوب میں قوم، جنوب مغرب میں صوبہ مرکزی، اور مغرب اور شمال مغرب میں صوبہ قزوین کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ماضی کے تہران نامی قریے پر سب سے پہلے صفوی بادشاہ طہماسب اول کے دور حکومت میں توجہ دی گئی۔ قاجاریہ دور میں اس شہر نے ترقی کرنا شروع کی اور اسے ملک کا دارالحکومت بنایا گیا۔ گزشتہ 200 سال کے دوران اس شہر میں بہت سے اہم اور تاریخی واقعات رونما ہوئے، اور یہ شہر بتدریج پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ آج اسے ایران اسلامی کا سب سے بڑا شہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر نے تقریباً 1,20,00,000 افراد کو اپنے دامن میں پناہ دے رکھی ہے، اور یہاں بڑے بڑے اور ترقی یافتہ سائنسی، علمی، صنعتی اور خدماتی ادارے قائم ہیں۔ آج کے ماڈرن تہران نے اپنے ترقی یافتہ شہری اداروں کے ساتھ ساتھ پرانی یادگاروں اور تاریخی ورثے کو بھی پوری طرح محفوظ رکھا ہے، جنہیں ایرانی تاریخ کا اہم ورثہ تصور کیا جاتا ہے۔ شمال مشرقی تہران کی جانب 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ایران کی سربلندی اور عظمت کی علامت سمجھے جانے والے کوہ دماوند کی 5,671 میٹر بلند چوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اس عظیم پہاڑ کا نام صدیوں سے اس سرزمین کی تہذیب و ثقافت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ایران کی تاریخ و ادب کے صفحات اس بلند و بالا چوٹی کے تذکروں سے بھرے پڑے ہیں۔ تہران میں سب سے پہلی جگہ جو ہم دیکھنے جائیں گے وہ امام بارگاہ جماران سے متصل حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ ہے۔ جماران، جو اب شمیرانات کا ایک محلہ شمار ہوتا ہے، کسی زمانے میں چھوٹا سا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس محلے کی امام بارگاہ 1980 میں عالمی اسلامی تحریک کے قائد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کے بعد اسلامی انقلاب کی قیادت و رہبری کے مرکز میں تبدیل ہو گئی۔ یہ وہی چھوٹا اور سادہ سا مقام تھا جہاں سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور بیانات پوری دنیا میں نشر ہوا کرتے تھے۔ یہ امام بارگاہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حضرت آیات تک عوام کے مختلف طبقوں اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں سے ملاقات اور سیاسی و مذہبی تقاریر کا ایک مرکز رہی۔ بیسویں صدی کے سب سے بڑے انقلابی رہنما کے بہت ہی سادہ اور پاکیزہ سے مکان میں قصر شاہی کی رنگینیاں کہیں دکھائی نہیں دیتی، اور حقیقت یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانیت کے سامنے ایک نئی دنیا کا دریچہ کھول کر دکھایا ہے۔ امام خمینی کی سادہ اور پاکیزہ زندگی اس وقت اور بھی نمایاں رخ اختیار کر جاتی ہے جب ہم جماران سے ہو کر نیاوران محل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جو جماران سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع ہے۔ نیاوران محل میں قاجاریہ اور پہلوی دور حکومت کے باقی ماندہ آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور آج ہم قاجاریہ دور کی باقیات ہی دیکھ سکیں گے۔ قاجاریہ دور کے آخری برسوں میں احمد شاہ کی گرمائی استراحت گاہ کے طور پر نیاوران کے باغات کے بیچوں بیچ 800 مربع میٹر رقبے پر شیروانی چھت والی ایک دو منزلہ عمارت تعمیر کی گئی تھی، جسے گوشے کے احمد شاہی کہا جاتا ہے۔ اس عمارت کی سب سے اہم خصوصیت اس کی بیرونی سطح پر بنائے جانے والے نقش و نگار اور اینٹوں سے کیا جانے والا کام ہے۔ اس کوش کو ان دنوں ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جہاں اسلام سے پہلے اور ایران کے عصر حاضر کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ لیکن نیاوران کمپلیکس میں قاجاریہ دور کی سب سے اہم یادگار صاحب قرانیہ محل ہے، جو شروع شروع میں بہت ہی چھوٹی سی عمارت ہوا کرتی تھی، اور اسے فتح علی شاہ کے حکم پر بنایا گیا تھا۔ بعد میں ناصر الدین شاہ قاجار کے زمانے میں پرانی عمارت توڑ کر صاحب قرانیہ محل کی موجودہ اور پرشکوہ عمارت تعمیر کی گئی۔ پھر مظفر الدین شاہ کے دور میں اس عمارت میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ اس محل میں جو اہم تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک آئینی تحریک کے بل کی توثیق سب سے اہم ہے، جس پر مظفر الدین شاہ نے اسی محل کے صحن میں بیٹھ کر دستخط کیے۔ صاحب قرانیہ محل کے اہم حصوں میں کرسی خانہ، چائے خانہ، ظرف خانہ، کھیل کا کمرہ اور بیٹھک وغیرہ شامل ہیں، جو سب کے سب اس عمارت کی پہلی منزل پر واقع ہیں۔ پہلی منزل میں رکھی گئی پرتعیش اور قیمتی اشیاء نے اس عمارت کی اندرونی سجاوٹ کے ساتھ مل کر ایسا لگژری اور اشرافیہ ماحول پیدا کر دیا ہے، جو اس جیسی دوسری عمارتوں میں شاید ہی دکھائی دیتا ہو۔ اس منزل پر پہلوی دور کے ابتدائی برسوں کے دوران ماہر اساتذہ کے بنائے گئے فن پارے رکھے گئے ہیں، جن میں اسفر جانی اور امامی جیسے ماہرین فن کے تخلیق کردہ فن سوخت اور چمڑے پر مورق کاری کے نمونے قابل دید ہیں۔ اس عمارت کی بالائی منزل پر پہلوی دوم کا دفتر واقع ہے، جو انتہائی قیمتی اور پرتعیش اشیاء سے بھرا پڑا ہے۔ ان میں زیادہ تر اشیاء دوسرے ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد شاہ کو غلامی کے انعام کے طور پر تحفے میں دیے ہیں۔ اسی منزل کے ایک اور جانبی کمرے میں دنیا کے بہت سے بادشاہوں اور سربراہان مملکت کی تصویریں دکھائی دیتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر مغربی ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تصاویر دیگر تحائف کے ساتھ ایک چٹنی کے طور پر دی گئی ہیں، تاکہ ان لوگوں کی یادیں ذہن شاہی سے پاک نہ ہوں۔ جانبی کمروں کی راہداریوں میں کمال الملک اور قاجاریہ دور کے دیگر مصوروں کی بنائی ہوئی پینٹنگ نصب ہیں، جن کا شمار ایرانی فن مصوری کے قیمتی فن پاروں میں ہوتا ہے۔ نیاوران کے تاریخی کمپلیکس کے ایک اور حصے میں ہمیں ایک آرٹ گیلری بھی دکھائی دیتی ہے، جس میں انتہائی قیمتی اور نفیس قسم کے غیر ملکی فن پارے رکھے گئے ہیں۔ اس آرٹ گیلری میں معروف اور صاحب اسلوب ہسپانوی مصور پیبلو پیکاسو کے علاوہ سلواڈور ڈیلی، جان کوکٹو اور آزرلی جیسے فنکاروں کے تخلیق کردہ شاہکار دکھائی دیتے ہیں، جو انتہائی قیمتی سمجھے جاتے ہیں۔ صاحب قرانیہ محل سے تھوڑے فاصلے پر نیاوران کمپلیکس کے جنوب کی جانب تہران کا سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین باغ واقع ہے، جو باغ نیاوران کے نام سے معروف ہے۔ شمالی تہران میں واقع ہونے اور البرز کی پہاڑی چوٹیوں سے مل جانے کی وجہ سے باغ نیاوران کی آب و ہوا انتہائی فرحت بخش اور روح افزا معلوم ہوتی ہے۔ یہ باغ شہر کے جھمیلوں سے دور ایک پرسکون مقام ہے، اور تہران جیسے شور شرابے والے شہر کے اس حصے میں رہنے والوں کی تفریح کا ذریعہ فراہم کرتا ہے۔ 63,000 مربع میٹر پر پھیلے ہوئے اس باغ میں درختوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اس باغ میں جگہ جگہ صاف پانی کی نہریں بہتی دکھائی دیتی ہیں، اور فواروں نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اس باغ میں عمومی اور انفرادی ورزش کی جگہیں بھی موجود ہیں، اور خاص طور سے صبح کے وقت اس علاقے کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں ورزش کرتی نظر آتی ہے۔ شمیرانات کا علاقہ شروع ہی سے بہت پرفضا مقام رہا ہے، اور یہاں آج بھی بہت سے پارک اور باغات قائم ہیں۔ تہران کا سب سے بلند ترین جمشیدیہ پارک بھی، جو خیابان منظریہ کے آخر میں جماران سے تھوڑے فاصلے پر واقع ہے، ایران کا سب سے زیادہ خوبصورت سنگی پارک شمار ہوتا ہے، جس کی پچھلی جانب ایک دیوار کی طرح پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اس پارک کے رنگا رنگ ماحول میں پتھروں سے بنائے گئے قدرتی ڈھلواں راستے اور دوسرے تخلیقی شاہکار دکھائی دیتے ہیں۔ پتھر اور لکڑی سے اس پارک میں جو کچھ بنایا گیا ہے، اس نے قدرتی ماحول کے ساتھ مل کر اس پارک میں آنے والوں کے لیے انتہائی دیدہ دیب اور پرسکون ماحول پیدا کر دیا ہے۔ پارک کے ایک حصے میں قدرتی ماحول کو پسند کرنے والوں کے لیے چند گھنٹہ قیام کی غرض سے جھونپڑیاں بھی بنائی گئی ہیں، جن کے ساتھ ساتھ ریستوران اور دیگر تفریحی سہولتیں بھی موجود ہیں، جو اس پارک میں آنے والوں کو یادگار لمحات گزارنے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ اس پارک کی ڈیزائننگ میں اس علاقے کے قدرتی پہاڑی ماحول کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور کم سے کم تبدیلی کے ساتھ اسے خوبصورت بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شمیرانات اور اس کے قابل دید اور فرحت بخش باغات کو چھوڑ کر عظیم شہر تہران کی سیاحت کے دوران، آئیے اب رضا عباسی میوزیم کا رخ کرتے ہیں، جو خیابان شریعتی پر سید خندان پل کے قریب واقع ہے۔ یہ میوزیم 4 منزلوں اور 5 ہالوں پر مشتمل ہے، جس کا 1977 میں افتتاح ہوا، اور اسے صفوی دور کے نامی گرامی آرٹسٹ اور منی ایچرسٹ رضا عباسی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کی پہلی منزل پر گزشتہ صدیوں کے نامی گرامی نگارکروں اور خطاطوں کے تخلیق کردہ فن پارے رکھے گئے ہیں۔ نگارگری کے شعبے میں اسلامی دور کے اسلوب مصوری اور اس فن کے دیگر طریقوں سے بنائے گئے فن پارے نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ بظاہر ماضی بعید کے نگارگروں کے اندرونی احساسات کی نشاندہی کرتا ہے، جو ابدیت کے متلاشی تھے۔ رنگ اور لائنوں کا حیرت انگیز اور بے مثال توازن اپنے تمام تر اختصار کے باوجود فنکار کے اندر پوشیدہ ایک عظیم دنیا کو کاغذ یا کھال کے ایک ٹکڑے کے ذریعے آنے والی نسلوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیلی گرافی والے حصے میں اس فن کے ارتقائی مراحل کے ساتھ ساتھ رکھے گئے اس خاموش فن کے نمونے کسی منجمد موسیقی کی طرح صفحے کرتاس پر جلوہ نمائی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس حال میں دیکھنے والوں کو جلد سازی کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ رضا عباسی میوزیم میں ایرانی اور اسلامی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں 6,000 کتابوں پر مشتمل ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ لیکن اس کی دوسری منزل پر اسلامی دور کے بارے میں ایک حال موجود ہے جس میں نقش و نگار والے مٹی کے برتن نمائش کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ دوسری چیزوں میں دھاتی اشیاء، معماری کے اوزار، سلجوقی، تیموری اور صفوی دور کے زیورات اور کپڑوں کے علاوہ قاجاریہ دور کے قلمدان اور چمکدار ڈبوں کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ رضا عباسی میوزیم کے ماقبل اسلام ہال میں اسلامی تاریخ سے پہلے اور بعد کی نادر اشیاء نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، جن میں سے بعض اپنی نوعیت کے لحاظ سے انتہائی منفرد شمار ہوتی ہیں۔ اس حال میں لورستان کے کانسی کے برتنوں اور فن کی ترقی کے مختلف مراحل کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ رضا عباسی میوزیم اور اس میں موجود بے مثال ثقافتی یادگاروں کو دیکھنے کے بعد اپنے سفر تہران میں آپ گینا میوزیم کا رخ کرتے ہیں جو خیابان سی تیر پر واقع ہے۔ آپ گینا میوزیم جس عمارت میں واقع ہے وہ دراصل قاجاریہ دور کے سیاسی رہنما احمد قوام کی رہائش گاہ رہی ہے، جسے 1976 میں شیشے اور سفالگری کے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ 8,000 مربع میٹر پر پھیلے بڑے ہی خوبصورت باغ کے درمیان 1040 مربع میٹر پر بنی 8 ضلعی عمارت ہے, جس کا اینٹوں سے سجا ایلیویشن سلجوقی دور کے فن تعمیر کی یاد دلاتا ہے. یہ عمارت 5 حالوں پر مشتمل ہے, جن میں تاریخی نوادرات اور فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. اس میوزیم کا اندرونی ماحول اور اس کے مختلف حالوں میں موجود شوکیس, ان میں رکھی گئی اشیاء اور برتنوں کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے ہیں, جو اپنی ساخت کے لحاظ سے پورے ایران میں بے مثال ہیں. اس میوزیم میں عوامی نمائش کے لیے پیش کیے گئے شیشے اور مٹی کے برتنوں میں سے بعض کی تاریخ قبل مسیح سے جا ملتی ہے. اس میوزیم میں خوزستان کے چغازنبیل نامی عبادت گاہ سے دریافت ہونے والے شیشے کے پائپوں کے علاوہ اشکانی دور حکومت کے برتن بھی دیکھے جا سکتے ہیں. آب کینا میوزیم ہمارے آج کے سفر کی آخری منزل ہے. اگلے پروگرام میں تہران کی سیاحت ہم جاری رکھیں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا.